الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى من أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، میرے بزرگوں، دوستو، حاضرین اور حاضرات، ایک عمر الحمدللہ اپنے مشائخ کے ساتھ گزری جو اپنے وقت کے متعدد تھے اور اپنی ہی خود ساختہ مجدد نہیں تھے، خود کو مجدد نہیں کہتے تھے، بلکہ سارا عالم اور سارے عالم کے علماء ان کو مجدد کہتے تھے، مانتے تھے، جانتے تھے. اس کے بعد اس مجدد کے خادم خاص عاشق صادق پیکر صدق و صفا، عشق و وفا، ایک صدیق وقت، ایک قلندر زمان کی صحبت بھی الحمدللہ نصیب ہوئی. پھر اب تیسرے ان کے وصال کے بعد تیسرے مرشد میرے الحمدللہ بہت بڑے عالم کبیر، محدث، مفسر، قطب زمان عارف اللہ، مجدد دورہ، حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا. اب تعلق، رابطے کا اور تربیت کا الحمدللہ ان سے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر و احسان ہے کہ ہمیں جو تربیت ہمارے مشائخ سے ملی، سب سے اعلیٰ تربیت ملی، کیونکہ اپنے اپنے وقت کے ہمارے گمان کے مطابق سب سے بڑے ولی گزرے. تو اتنا عرصہ ان کی صحبت میں رہ کر ہم نے جو سبق حاصل کیا، برسوں کا سبق منٹوں میں مل جاتا ہے، صحبتوں کا یہی نفع ہوتا ہے کہ برسوں کی صحبت کا نفع. اب جیسے ہم کو جو تربیت ملی اس میں ہمارے حضرت کی 90 برس کی حیات مبارک کا نچوڑ ہم کو مل گیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو میرے مرشد اول تھے، ان کی عمر مبارک تقریباً 90 برس تھی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو جب ہمارا تعلق اپنے مرشد سے ہوا تو اس وقت عمر مبارک ہوگی 65-70 کے درمیان، نہیں 70 سے اوپر ہوگی، لیکن 70 برس کی تعلیمات کا نچوڑ ہمیں چند ہی برسوں میں مل گیا. اور حقیقت میں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ چند لمحوں ہی میں وہ سبق دے دیتے ہیں، وہ نفع دے دیتے ہیں. یعنی کہ اصل بات جو بنیاد ہوتی ہے، جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کسی بھی پودے کا، پھل کا، سبزی کا، اناج کا، کوئی بھی چیز اگانا ہو اس کو جب بیج ڈال دیتے ہیں تو باقی کام پھر کون کرتا ہے؟ اوپر والی ذات کرتی رہتی ہے. جو کاشتکار ہے، بیج بونے والا ہے، اس کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیج بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کاشتکار کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کا کام اتنا ہے جو اختیاری کام کرنا، کہ اس بیج کو لے کر جا کر اس مٹی میں جس جگہ اس کو اگانا منظور ہوتا ہے وہاں جا کے ڈال دیتا ہے، اور تھوڑا بہت اس کو کھاد پانی کا کھاد پانی فراہم کر دیتا ہے، مٹی کی صفائی کر دیتا ہے، مگر اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. کاشتکار لاکھ چاہے لاکھ توجہ ڈالے، وہ بیج کا بیج ہی رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی. تو وہ بیج جو ہے وہ ڈال دیا، تو یہ چند لمحوں کا کام ہے، ہے نا، بیج ڈال دینا. تو بنیاد جو ہے وہ دین کی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مبارک کی 13 برس کی حیات مبارک میں انسانوں پر یہی محنت، بیج ڈالنے کی. آپ دیکھیں گے کہ 13 برس کی حیات مبارک میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا مسلمانوں کے لیے، صرف ایک بات کہی جاتی رہی کہ اللہ کو ایک مان، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کو بجمیع صفات ہی مانو، اور آخرت کا یقین اور تقدیر کا یقین. صرف ان باتوں پر محنت کی گئی 13 برس، یہ بیج بویا گیا. تو الحمدللہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے مفت میں ایمان عطا فرما دیا، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر نمازی بھی ہیں اور دین کو پسند کرتے ہیں، دین میں آگے بڑھنا چاہتے بھی ہیں، اسی لیے یہاں جمع ہوتے بھی ہیں. تو اب چیز کمی کس بات کی ہے کہ اللہ کی محبت کا بیج بونا. جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، محبت نہ ہو اطاعت مشکل ہے. ایک باپ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت کا معاملہ کرتی ہے تو بچے بھی اس کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. اس محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، مادہ تو ہوتا ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اطاعت شروع کر دی. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت کا بیج دل میں وہ بو دیتے ہیں، اب وہ بیج پھلتا پھولتا رہتا ہے. لہذا جو اولیاء اللہ سے تعلق کرتا ہے اس کے دل میں جو بیج اللہ کی محبت کا پڑ گیا، اب اگر وہ شہر دور بھی ہو گیا تو وہ بیج اس کا وہ پھلتا پھولتا رہے گا. پہلے ننھا پودا بنے گا، پھر اس پودے سے تھوڑا سا بڑا ٹہنی والا درخت بنے گا، پھر اس کے بعد مضبوط تناور درخت بنے گا، پھر اس درخت کو اگر کوئی اکھاڑنا بھی چاہے تو اکھاڑ نہیں سکتا، ہے نا. تو اس طرح ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ہم پر جو محنت فرمائی اس کی بنیاد اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا بیج انہوں نے ہمارے دلوں میں بو دیا. تو اس کے بعد کام کیا رہ جاتا ہے کہ مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اس میں چوری نہ کرنا، نفس پرستی نہ کرنا. تو جو طریقہ مرشد نے بتلایا اس کے اوپر عمل کرتے رہنا نیک نیتی کے ساتھ، ہے نا، کیونکہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرے گا. اگر عمل نہیں کرے گا تو نقصان مرشد کا ہوگا، نقصان اللہ کا ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا. اس لیے جو تعلیمات مرشد کی ہوں، جو ذکر و اذکار مرشد بتائے، اور جو تقوی کے راستے مرشد بتائے، اور جو باتیں مرشد بتائے عمل کے لیے، ان کو پابندی سے کرتے رہنا، یہ اپنے ساتھ انصاف اور اپنے ساتھ عادل ہے کہ نہیں. جو کرے گا کمی یا چوری تو نقصان اپنا کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے برس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے مرشدین کے ساتھ رہے، ان مرشدین کے ساتھ جو اپنے اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں سے تھے. دوسرے میرے مرشد جو رہے حضرت کے ساتھ 50 برس تقریباً، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا لقب عوام نے رکھا صدیق وقت، بڑے بڑے علماء نے بھی ان کو صدیق مانا. صدیق وہ درجہ ہے، اولیاء کا وہ درجہ ہے جو جس کے بعد صدیقیت یعنی ولایت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، اس کے کچھ فاصلے کے بعد سے نبوت شروع ہوتی ہے، آخری درجہ ولایت کا جو کوئی غیر نبی کو عطا ہو سکتا ہے. نبوت بند ہو چکی، اب نبوت کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی کہے کہ نبی فلاں جگہ نبی ہے، وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، کذاب ہے، ہے نا. تو لیکن صدیقیت قیامت تک آتی رہے گی، ولایت کا آخری درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، وہ قیامت تک ہر انسان پا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے تقویٰ جو فرض کیا ہے تو وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر تو وہ ہمت نہیں ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں, لہٰذا بھیا ہم معافی چاہتے ہیں, آپ اب نہیں نقصان کریں گے. تقویٰ ہر مسلمان پر فرض ہے, جتنا اولیاء پر فرض ہے اتنا ہی عامی پر فرض ہے. اس میں کیا فرق ہے, وہ بھی انسان, حتیٰ کہ نبی بھی انسان. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, بس فرق کیا ہے کہ میں تم لوگوں ہی کی طرح انسان ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, مٹی کا ہوں, لیکن مٹی مٹی میں فرق ہوتا ہے. جیسے ایک مٹی کا پیالہ ہے 2 روپے والا, ایک اس سے ذرا بہتر مٹی کا پیالہ ہے, بہت اچھا قلعے ہے, چائنا قلعے ہے, وہ اس سے کچھ قیمت اس کی بڑھ گئی, پیالہ وہ بھی ہے, پیالہ وہ بھی ہے, قیمت بڑھ گئی. اس کے بعد کوئی قیمتی دھات کا بنا دیا یا شیشے کا بنا دیا, بہترین شیشے کا, اس میں نشان بھی نہیں ہے, اسکریچ لیس ہے, کرسٹل کا بنا ہوا ہے, وہ زیادہ قیمتی ہو گیا, اور قیمتی دھات کا بنا دیا اور قیمتی ہو گیا. تو ایسے ہی نبی کا جو حصہ ہے, جو جس میں مبارک ہے تو وہ انسانوں ہی کی طرح, لیکن قیمت اس کی انسانوں کے برابر نہیں. کیا وجہ ہے, یوحا الیہ, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. انسان ہو تمہاری طرح کا, ہاتھ پیر میرے بھی ہیں, میں بھی سوتا ہوں جاگتا ہوں, لیکن میرے معاملات تم سے فرق ہیں, ہے نا. پیٹ تو نبی کے ساتھ بھی ہے, صحابہ کے ساتھ بھی ہے, تابعین کے ساتھ بھی ہے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, کھانے کی حاجت سب کو ہے. ایک غزوے میں جب صحابہ فقر و فاقے سے بہت تنگدست ہو گئے تو حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ فاقوں کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پوشاک مبارک اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے. تو انسان تو وہ بھی تھے ہماری طرح, ہے نا. اور اس کے بعد جو اولیاء ہیں, اولیاء بھی وہی ہیں, ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی دکھ بیماری لگی ہوئی ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی رشتے دار ہیں, ان کو بھی کام کاج کی ضرورت ہے, وہ بھی کماتے ہیں کھاتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا جب موقع آتا ہے تو وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں, یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں. انسان وہ بھی ہیں, انسان ہم بھی ہیں. تو جتنا تقویٰ ان پر فرض ہے, ہم بھی تو اسی معاشرے کے اسی دنیا کے فرض ہیں, ہم پر بھی اتنا ہی تقویٰ فرض ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ان کا تو ہے ہمارا نہیں ہے. ان کو نظر بچانا چاہیے, ہم کو گھور گھور کے حرام لذت لینی چاہیے, وہ پردہ کریں, ہم بے پردگی بے حیائی کریں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. اگر پردہ کرنا ہے, حیا کرنی ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے, شرعی پردہ کرنا ہے, جتنا ان پر فرض ہے اتنا ہی ہم پر بھی فرض ہے. بھائی وہ بھی تو انسان ہیں, تو ولی کیسے بنے, تقویٰ اختیار کر. وہی تقویٰ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے. اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کو مبارک ہو. کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی انسان بنا, انسانوں میں سے محبوس فرمایا, فرشتے نہیں بھیجے, تاکہ یہ حجت ہو جائے کہ جب میرا نبی یہ کام کر سکتا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے. اچھا, نبی نے تو جس قدر مجاہدہ کیا اس کا تو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, تو وہ مجاہدہ ہم سے مطلوب بھی نہیں ہے, وہ مجاہدہ ہم سے اللہ کو چاہیے بھی نہیں. دیکھیے, نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں, ہے نا, تاکہ آپ کی مشکلات اور یہ سب پریشانی آپ کی دور ہو جائیں, خوب کھائیں پیئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا پسند فرمایا اور امت کے لیے کیا پسند فرمایا؟ اپنے لیے تو یہ پسند فرمایا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور اس پر صبر کر کے آپ تک پہنچ جاؤں, اور جس دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو اس دن آپ کا اتنا شکر کروں کہ آپ تک پہنچ جاؤں, مجھے تو یہ چیز پسند ہے. اور امت کے لیے کیا گنجائش دے گئے, عجیب بات ہے, دیکھیے غور سے سننے کی بات ہے. کہ اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا کیا واسطہ تھا، کتنا روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، رات و رات کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے امت کے لیے، جبکہ کافروں نے طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ ظالم اس کا برابر ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ ان کی بخشش کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو پوچھتے جاتے تھے کسی کپڑے سے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ خون میرا زمین پر گر گیا تو پوری بستی پر عذاب آ جائے۔ وہ رحمت کا وہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کے ساتھ وہ رحم کا معاملہ تھا، تعلق تھا کہ آپ بد دعا بھی نہیں فرماتے تھے، وہاں بھی یہی فرماتے رہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ تو امت کے لیے کیا مانگے، اپنے لیے تو یہ پسند کیا کہ تمام امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اہل بیت میں سے کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ روزانہ متواتر مسلسل پیٹ بھر کر جو کی روٹی سے کھانا کھایا، اپنے لیے تو یہ حال پسند کیا کہ بڑے بڑے سلطان و سلاطین کے خزانے قدموں میں ڈھیر ہونے لگے فتوحات کے بعد، اور کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے مال کو تقسیم کر کے نہ سوئے ہوں، ایک درہم بھی اگر بچا رہ جاتا تھا گھر کے اندر تقسیم کا تو اس سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی۔ اپنے لیے تو یہ زندگی پسند کی، یہ طرز حیات پسند کیا، اور صدقے کا مال ہرگز نہ استعمال فرماتے تھے، اور اس سے کوئی مجبوری نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتے ہیں، تو یہ مجبوری میں نہیں بلکہ آپ کو اپنا طرز حیات یہی پسند تھا، اور امت کے لیے کیا فرما گئے، کیسی زبردست گنجائش دیکھے، معلوم تھا کہ ہماری امت کمزور ہے، نہیں کر سکے گی۔ جب دیکھا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض فرما دی معراج میں، تو جب تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، پھر نہیں پڑھے گی تو عذاب میں مبتلا ہوگی، آپ اللہ کے پاس جائیے درخواست کیجئے کہ اس میں کچھ کمی تخفیف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر تشریف لے گئے، کس کی خاطر تشریف لے گئے، امت کی خاطر، ہماری خاطر، اور جا کر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے تدریجن جو ہے درجہ بدرجہ نمازیں کم کرتے کرتے حتیٰ کہ 5 بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتے تھے، یہ نیچے آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی، 35 بھی نہیں پڑھ سکے گی، 30 بھی نہیں پڑھ سکے گی، کرتے کرتے کئی حاضریوں کے بعد 5 نمازیں جب اللہ نے فرض فرمائیں تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی نہ کر سکے گی، آپ پھر جائیے اللہ سے درخواست کیجیے، لیکن اب فرما دیں گے اب مجھے حیا آتی اللہ کے پاس جانا، ہے نا، ایک حد ہوتی ہے ہر چیز، اب مجھے حیا آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری فرمایا کہ وہ کس کے صدقے میں جاری فرمایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کائنات، محبوب خدا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو یہ انعام فرمایا کہ پڑھو گے تم 5 ملیں گی وہی تمہیں 50 کر سکتے۔ تو امت کے لیے کیا پسند فرمایا، کہ کتنی گنجائش فرمائی، کہ اپنے لیے تو بھوکا رہنا پسند فرمایا، لیکن امت کے لیے کیا دعا مانگے، اللہ اکبر، فرمایا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ بڑھاپے میں میرا رزق اور زیادہ بڑھا دیجیے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، تو اے اللہ میرا رزق آپ بڑھا دیجیے، تو اپنا رزق مانگنا مقصود تھا، امت کو سکھا گئے کہ تم یوں مانگو۔ اب اپنے لیے تو بھوکا رہنا پسند اور امت کو یہ دعا سکھلا کر سنت عبادت بنا دیا اس کو. اب ہم اگر یہ دعا مانگیں گے تو ہم سنت سمجھ کے دعا مانگیں گے اور ہر سنت بڑی عبادت ہے. ہمارے لیے اسی چیز کو عبادت بنا دیا. گنجائش کا یہ عالم ہے. تو شریعت کتنی آسان ہے اور کتنی مزیدار ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کافروں پر کتنی کتنی محنت کی گئی, جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ آخرکار ایمان نہیں لایا. چچا ابو طالب سے فرمایا کہ آپ میرے کان ہی میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں کہا قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی تو دے دوں گا کہ اللہ یہ ایمان لے آئے تھے, اظہار نہ کر سکے لیکن ایمان تو لے آئے تھے. مگر تکبر آڑے آ گیا. دیکھیے تکبر کیسی بری چیز ہے. اسی تکبر نے شیطان کو اللہ کے دربار سے مردود کیا ہمیشہ کے لیے. تکبر کیا ابا وستکبر, قرآن پاک میں اس نے انکار کیا وستکبر اور تکبر کیا. کیا تکبر کیا؟ کہا کہ انا خیر انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, یہ تو مٹی کا پتلا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, آگ کا کرہ اوپر ہے, مٹی نیچے ہوتی ہے, آگ کا درجہ مٹی سے کہیں بڑا ہوا ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ فرمان کس کا ہے, فرمان کس کا ہے, اور وہاں تکبر کر گیا, انکار کیا تکبر کر گیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان عابد بھی تھا, عارض بھی تھا اور عالم بھی تھا, لیکن عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا, عبادت تھی, کوئی جگہ ایسی نہ بچی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. بہت بڑا عالم تھا اور عالم عابد بہت بڑا تھا, عالم اتنا بڑا تھا کہ تمام امتوں کی شریعت کا اس کو ایک ایک باریکی تک کا پتا ہے. اسی لیے تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بہکاتا ہے, عالم کو علم سے بہکاتا ہے, عامی کو عام طریقے سے بہکاتا ہے, صوفی کو صوفیانہ طریقے سے بہکاتا ہے اور جاہل کو جاہل کے طریقے سے بہکا دیتا ہے. اس معاملے میں بڑا فنکار ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو عمر بہت باقی ہے, کر لو ابھی اللہ اللہ, مرتے مرتے داڑھی رکھ لینا, مرتے مرتے کر لینا, پردہ بھی کر لینا. چلو بتائیے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائی؟ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے کھڑی کی کھڑی, معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے. اور ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں, آدھی سے زائد عمر گنوا دی, گداؤں میں غفلت میں گزار دی, اب بھی اگر اللہ کے نہ ہونا چاہے تو کوئی کیا کہے گا, کسی کا کیا پوچھ, کسی کو کیا کہیں. تو میں آپ سے اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے عرصے ان مشائخ کی صحبت میں ہم کو ایک ہی سبق ملا, ایک ہی سبق جو میں نے آپ سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کو بتا دیا. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یاد رکھو کہ تقوی کا مضمون ہر شخص پر فرض ہے, یہ کمپلسری ہے, یہ آپشنل نہیں ہے. جیسے امتحان میں بچے کو 8 سوالات یا 10 سوالات دے دیتے ہیں, کہتے بھائی اس میں سے 6 ضروری ہیں, 4 چاہو تو چھوڑ دو. استقوا کے سارے سوالات ضروری ہیں دوست, کمپلسری آپشنل نہیں ہے. اور میرے مالک کی مہربانی ہے, ہمارے مالک کی, ہمارے کریم مالک کی مہربانی ہے کہ اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو انتہائی آسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 1000 دفعہ روزانہ نماز پڑھنی پڑے گی, جیسے ابھی بتایا 50 نمازیں پڑھنی پڑیں گی, جیسے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا پڑے گا, 1000 دفعہ اللہ اللہ بھی کرنا پڑے گا, اور پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرنا پڑے گا, تو بندے کو کرنا پڑتا کہ نہیں؟ مالک کا حق ہے کہ نہیں؟ اور اتنا مال خیرات کرنا پڑے گا, اور دریا کنارے روزانہ 6 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے گا ایک ٹانگ پہ, جو آج کل کے جعلی پیر بتاتے رہتے ہیں اس قسم کی اٹھ پٹان کر کی نہیں, کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. تو تقویٰ جو ہے وہ انتہائی آسان چیز کو بنا دیا کہ تم یہ آسان کام کرنا ہے, بہت ہی آسان. ایک بوڑھا آدمی, کمزور سے کمزور آدمی جو چل پھر بھی نہیں سکتا, اٹھ کے خود سوارے سے بیٹھ بھی نہیں سکتا وہ بھی تقوی اختیار کر سکتا ہے. یا اگر فرما دیتے کہ ہمارا قرب وہ حاصل کرے گا جو روزانہ لاکھوں روپیہ صدقہ کرے گا, اب بتائیے ہم کہاں سے لاتے؟ تو ولایت سے محروم ہو جاتے, اللہ کی دوستی سے, اللہ کے قرب سے, جنت سے محروم ہو جاتے. ایسے ہی اگر اللہ فرماتے کہ بھائی 50 نمازیں پڑھنی پڑتی, کون پڑھتا؟ اور دل کیا ہوتا کہ ہم اللہ کے قرب سے محروم رہ جاتے, اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاتے. تو اپنی دوستی کو اللہ نے انتہائی آسان فرما دیا. یہ عجیب شان ہے اللہ کی, اتنے بڑے اللہ ہیں, یہ سورج چاند ستارے بڑے بڑے اجسام اللہ نے اس کائنات میں ایسے معلق رکھے ہوئے ہیں, ہوا میں فضاؤں میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں, ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نے تھاما ہوا ہے, وہ صفت قیوم ہے. اللہ کا ایک نام ہے قیوم, اس قیوم کی صفت سے اللہ نے اس پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے اجسام اور ان کو اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ تمام اپنے اپنے دائروں کے اندر تیر رہے ہیں, یہ نہیں کہ سورج جا کے اس سے ٹکرا جائے, چاند سے ٹکرا جائے, آپس میں تصادم ہو جائے, نہیں, برس ہاں برس سے قیامت تک یہ اپنے دائروں میں تیرتے رہیں گے. جب قیامت آئے گی پھر یہ فنا ہو جائیں گے, پاش پاش ہو جائیں گے. تو اتنی بڑی ذات نے اتنے کمزور سے انسان, مٹی کے پتلا, اس کے لیے انتہائی آسان راستہ اختیار فرمایا کہ دیکھو بھائی کچھ کام نہیں کرنے. میرے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے؟ نہ کرنا آسان ہے, آرام سے بیٹھے رہو, مت مصیبت اٹھاؤ, مت جاؤ سنیما کی طرف, مت جاؤ ناچ گانوں کی طرف, وہاں جاؤ گے محنت ہوگی کہ نہیں ہوگی, جانے کی مشقت ہوگی کہ نہیں, پھر پیسہ خرچ ہوگا کہ نہیں, اور دسیوں کا مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تم آرام سے رہو, تم گندے غلیظ کام مت کرو, کیونکہ ان غلیظ کاموں کو کرنے سے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے. تو کام نہ کرنے کا حکم فرمایا. اکثر لوگ تقوی کو سمجھتے نہیں کہ تقوی چیز کیا ہے. تقوی ہے گناہ نہ کرنا, تقوی نام ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا, گناہ نہیں کرنے کا. تقوی تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے, نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے, نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. تقوی نام ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا, گناہ نہیں کرنا ہے. متقی ہو گئے, گناہ نہیں کرتا متقی ہو گیا, اور متقی کو کیا انعام دیا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں ہے, ہو نہیں سکتا میرا کوئی دوست نہیں ہے مگر متقی. اور متقی کیا ہے؟ جو گناہ نہیں کرتا. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہ نہیں وہاں جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے اگر جو کام ہم نہ کر سکتے ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے کہ بلا کام کرو, تو ہم ظالم ہو جاتے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا 5 سال کا, باپ اس سے کہے کہ 20 کلو کا بستر اٹھاؤ ہمارا, ظالم ہے کہ نہیں بتائیے آپ؟ جب ایک باپ کو یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی اولاد سے اتنا وزن اٹھواؤں جس کی اس میں طاقت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, کیسے وہ اپنے بندوں پر مشکل چیز مسلط کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی انتہائی آسان فرمائی کہ تم کچھ کام ایسے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ صورتیں عظیم شکلیں پیدا کیے ہیں, لیکن تم ان کو دیکھنا مت, کیونکہ ان کو دیکھو گے تو تم ہم سے دور ہو جاؤ. ان کا حسن ان کو مبارک ہو, ان کا حسن ان کے شوہروں کو مبارک, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تم کو ہم جو چیز دیں تم اس میں مست رہو, تم اس میں مشغول ہو, وہ تم کو مبارک. اور دیکھو یہ نقشے ہم نے بنائے ہیں لیکن ان کو دیکھنا مت, ہے نا؟ کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کرنی, یہ نہیں کہ اندھے بن جانا ہے. صرف وہ چیزیں جب سامنے آ جائیں, وہ صورتیں جب سامنے آ جائیں جن کو ہم نے دیکھنے کو منع کیا ہے, ان کو مت دیکھو. جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے، میرے حضرت کا شعر ہے، جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ اب آنکھیں کھول لیجیے، اور یہ بھی کتنا آسان ہے، ارے یہ آنکھوں کا پردہ آٹومیٹک اللہ نے لگایا، لگایا کہ نہیں؟ آپ کو اس کو جھکانے کے لیے کوئی اٹھنا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کوئی بٹن وٹن دبانا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے جھکا لیے، جب دیکھا کہ بھائی نامناسب شکل آ رہی ہے، نامحرم ہے، فوراً اپنی نگاہوں یہ آٹومیٹک پردہ جو ہے وہ نیچے کر لیا، اور جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے تو اب بیت اللہ کو دیکھو، کلام پاک پڑھو، اس سے ماں باپ کو دیکھو، فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے، محبت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب۔ ویسے حج فرض حج تو وہیں جا کے ہوگا، یہ نہیں ہو کہ آپ والدین کی زیارت کر کے کہیں کہ میں نے حج کر لیا، جیسے بعض پیر جو ہے جالی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رہتے ہی وہیں ہیں حرم شریف میں۔ ایک پیر جو ہے وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو نماز پڑھانے کے دوران اس نے اپنا روٹ ڈالنے کے لیے دھک 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 کی آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ اب اس کے پیچھے جو معتقد تھے تو وہ بہت حیران ہوئے، جب نماز ختم ہوئی پوچھا کہ آپ یہ نماز میں کیا کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ حرم شریف میں کتا داخل ہو گیا تھا، میں اس کو بھگا رہا تھا، حالانکہ وہاں تو کتوں کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اب جاہل لوگوں کے ساتھ جاہلی لوگ پیچھے پلے پڑ جاتے ہیں، اور جاہل یہ نہیں کہ ان پڑھ، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جاہل جہالت کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ دیکھو جا کے جو جالی پی رہے ہیں، عامل ہیں، ان کے پاس زیادہ تر یہی ملیں گے، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی تک کیے ہوئے لوگ مل جائیں گے۔ تو جہالت یہ تھوڑی ہے، پڑھا لکھا ہونا یہ تھوڑی ہے، پڑھا لکھا ہونا تو بھائی جس میں دین ہی نہ ہو، جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا ہو، وہ جاہل ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اجماع ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل من عصى اللہ فہو جاہل، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل، اللہ سے بالکل بے خبر ہے وہ۔ گناہ کیسے کرتا ہے آدمی؟ جب اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اللہ کو بھولتا ہے انسان تب گناہ کرتا ہے، ورنہ اتنے بڑے اللہ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے؟ ابھی اگر ہم جنگل میں ہوں اور ایک طرف دائیں طرف کو حسینہ کھڑی ہو اور بائیں طرف سے شیر صاحب چلے آ رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ کس کو دیکھتا ہے، بتائیے کہ اب قسمت دیکھ رہے ہوں کس کو دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو فرماتے تھے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کہ شیر سے ہم ڈرتے ہیں، خالق شیر سے نہیں ڈرتے۔ کیا بات ہے؟ یہ دین حاصل نہیں کیا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کی محبت حاصل نہیں کی، بے خبر ہے اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اپنے مالک سے بے خبر ہم دور غافل بیٹھے ہیں، اور انہی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے صحبت اولیاء کا اہتمام ہوتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ارے اے ایمان والو، کہا تم غفلت میں در بدر ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو، تقوی اختیار کرو، سارے کائنات کے خزانے ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں، کیونکہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ارے تم کو ہم نے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم کہاں سڑکوں کے اوپر جوتیاں گھسیٹتے پھر رہے ہو، کیوں در بدر پریشان پھرتے ہو، کیوں رزق کے لیے در ادھر ٹکرے مارتے پھر رہے ہو، یہ تو سارے ہم تمہارے سامنے ہاتھ میں مسخر کر دیں گے، تم ہماری طرف آ جاؤ، اس عظیم مقصد کی طرف آ جاؤ جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنے عظیم مقصد کو چھوڑ کر کہاں سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہے ہو، پنگی بنے ہوئے ہو، تم پیخانے اٹھا رہے ہو گناہوں کے، ہم نے تو تمہیں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا تھا، اور ہم تمہیں عزت دیں گے، کہاں سے عزت دیں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو عزت دیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شریف اور شرف والا وہ شخص ہے جو متقی ہے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت والا۔ تو میرے عزیزو، جو شخص اللہ کے یہاں عزت والا ہوگا، کیا دنیا میں ذلیل و خوار کریں گے اللہ اسے؟ مخلوق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت ڈال دیتے ہیں، جو شخص اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا، مخلوق میں کیا رسوا کریں گے اسے؟ پھر اس کو عزت سے کھلائیں گے بھی. دیکھو ایک بیل ہوتا ہے جو کلو کا ہوتا ہے اور ایک بیل ہوتا ہے جو ایک ایسے مقصد میں کام آتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا اور اس کو مالک گھونٹے سے باندھ کے رکھتا ہے اور کھیتوں میں بھی نہیں لے کے جاتا اس کو. تو دانا خود اس کے آگے ڈال کر کے ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا, اس کی کھلائی پلائی بھی کرتا ہے اور اس کے دکھ بیماری کا بھی خود ہی خیال کرتا ہے. اور ایک سانڈ ہوتا ہے, سانڈ کا کیا کام ہوتا ہے, اس کو ڈنڈے مار کے بھگا دیتا ہے, وہ اس کھیت میں منہ ڈال دیا اس کھیت میں منہ ڈال دیا, اور جس کھیت میں منہ ڈالا اس کا مالک اس کو ڈنڈے سے پٹائی کر کے باہر نکالتا حتیٰ کہ اس کی کھال زخمی زخمی ہوتی. اس لیے ہمارا حال ابھی آج کل یہی ہے سر کا کہ ہم نہیں آتے تو اللہ کی طرف نہیں آتے, اپنے مالک کی طرف نہیں آتے. اس کھیت میں منہ ڈال دیا, ادھر ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ٹکرے مار رہے ہیں, لیکن اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہمیں پتہ نہیں کیا حال ہوتا. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, ہم اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے. کون وعدہ کر رہے ہیں؟ احکم الحاکمین وعدہ کر رہا ہے, سلاطین کو سلطنت کی بھیج دینے والا وعدہ کر رہا ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے ہی معاشرے کے اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے, بھائی ہم کیا کریں, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے زمانہ جہنم میں جا رہا ہے, آپ بھی جہنم میں چلے جائیے, خدا نخواستہ, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. کوئی کرے گا ایسا کام کہ اگر کوئی نادان آدمی آگ میں کودنا چاہ رہا ہے تو کہیں گے کہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے, ہم بھی وہیں جائیں گے آگ میں کودنے؟ نہیں. اب چونکہ نظر نہیں آ رہا, جہنم دیکھی نہیں, جنت دیکھی نہیں, اللہ کو دیکھا نہیں, رسول کو دیکھا نہیں, مگر تعلیمات پہ پہنچی, جب دل سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہی ہمارا پالنے والا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. آج وزیر اعظم کوئی لیٹر لکھ کر سفارش کی کہ تم ہمارے پاس آ جانا, ہم تمہیں فلاں فلاں رعایت دیں گے, فلاں فلاں چیز دیں گے, فلاں کام تمہارا کر دیں گے. کل وہ پہنچتا ہے, معلوم ہوا جی وزیر اعظم صاحب کی تو کرسی گزٹ لی گئی, الٹے ہو گئے, ہوتے اپوزیشن نے تختہ ہی الٹ دیا, اب آپ کی مدد کر سکتے ہو؟ مگر وہ احکم الحاکمین, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا, اس کے یہاں کوئی کمی نہیں, کوئی نقصان, کوئی مجبوری, کوئی عاجزی نہیں. جب وہ وعدہ کرے گا تو اس سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں, وہ ضرور دے گا. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو, اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ تقوی کا مفہوم یاد رکھیے, جو گناہ نہیں کرتا, اور اگر گناہ ہو جائے تو بھی اس احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے راستہ رکھا ہوا ہے. اچھا تو مجھے بھول گئے تھے, غلطی کر بیٹھے تھے, چلو دو آنسو میرے دربار میں بہا لو, مجھ سے توبہ کر لو, میں پھر تمہیں معاف کر دوں. تو معاف کر دیا, توبہ کر لی, پھر متقی ہو گئے. باقی لوگ اسی پریشانی میں ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے, ہم نہیں چل سکتے اس میں. بھائی اگر گناہ ہو جائے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنسی ہستی بازا, بازا مانے لوٹا, فارسی میں بازا لوٹا, میری اے میرے بندے میری طرف لوٹا, کہاں تو در بدر غیروں سے بھیک مانگ رہا ہے, ان کو تو بھیک میں ہی دیتا ہوں, اصل دروازے پہ آ جا میرے پاس. بازا بازا ہر آنسی ہستی بازا, کافروں گبرو گٹ خان پرستی بازا, اگر تم نے کفر بھی کر لیا ہو, شرک بھی کر لیا ہو, تم توبہ کر لو, مجھ پر ایمان لے آؤ, میرے رسول پر ایمان لے آؤ, تقدیر پر ایمان لے آؤ, آخرت پر ایمان لے آؤ, میری تمام صفات کے ساتھ جو میرے احکامات ہیں ان پر تم ایمان لے آؤ, مجھ سے معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں گا. گر کافروں گبرو بت پرستی باز, اگر تم نے کیسے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہو لیکن تم توبہ کر لو, میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور کیوں معاف کر دوں گا؟ فرمایا کہ ای در, یہ در ای در کے مادر گئے نومی بینس, یہ میرا در ہے, یہ میرا دروازہ ہے, یہ میرا معاملہ ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ, کیونکہ میرے در پر نومیدی کا کوئی نام نہیں. ای در کے مادر گئے نومی بینس, میرے در پر نومیدی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جب تم میرے پاس آؤ گے تم مجھے حاضر پاؤ, جس جگہ جس لمحے تم مجھے یاد کرو گے تم مجھے وہیں پاؤ گے, ہے نا. تو فرمایا کہ ایدھر کہ ماں در کہے نا امیدی نے, میرے راستے میں نا امیدی نہیں ہے, ہاں ست بار اگر توبہ شکستی بار، سو بار بھی تمہاری توبہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے، ایک دفعہ توبہ کر لی، دو دفعہ توبہ کر لی، تین دفعہ توبہ کر لی، یا اللہ کیا کروں توبہ کرتا ہوں پھر میرے سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہی گناہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ سو بار اگر توبہ شکستی بادا، اگر سو بار بھی تم نے توبہ کر لی تو بھی تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں پھر معاف کر دوں گا. تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. فرمایا کہ اگر روئے زمین بھی گناہوں سے بھر جائے، لت پت ہو جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ توبہ سے سارے گناہوں کو، ایک توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے، ایسے ہی توبہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دے دیا کہ اگر گناہ ہو گیا تو میرے بندے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لو، ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے. فرمایا کہ دن بھر میں اگر ایک دن میں 70 بار بھی ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے اور وہی گناہ کر لیتا ہے، ہم میں سے کوئی ہے جو ایک ہی گناہ کو 70 بار کرتا ہو دن میں؟ بتائیے، ایسے بھی ہم مردہ نہیں ہیں الحمدللہ. لیکن فرمایا کہ 70 کا جو عدد ہے یہ بھی کثرت کو کثرت بتانے کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے کہ 71 دفعہ اگر گناہ ہو گیا تو معاف نہیں ہوگا، بلکہ کثرت بتانے کے لیے ہے کہ جتنی بار بھی گناہ ہو جائے گا دن بھر میں، کتنا سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، 4 شرطوں کے ساتھ بندہ مجھ سے توبہ کر لے میں بالکل معاف کر دوں گا، اور صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لوں گا. عجیب شان ہے اللہ کی کہ بھائی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے تو اور اس سے پھر معافی مانگ لے تو انسان کہے گا، بہت کریم ہوگا، کہے گا بھائی معاف تو کر دیا، تکلیف بہت پہنچی تھی لیکن معاف کر دیا آپ کو، لیکن بھائی ایک کام کرنا، میرے سامنے نہیں آیا کرو کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے وہ تکلیف یاد آ جاتی، جاؤ معاف کر دیا لیکن مہربانی کر کے بھائی سامنے نہ، اتنا معاملہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا. لیکن میرے مالک کریم کی کیا شان ہے کہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے سے چمٹا بھی دیا، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اور فرمایا حدیث قدسی ہے، لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، مجھے اپنے گناہگار بندوں کا رونا سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احب ہے، محبوب ترین ہے جو بندہ اللہ کے دربار میں روتا ہے. اور توبہ کی 4 قسمیں آپ کو پہلے یہاں بتا چکا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ توبہ 4 شرطوں سے انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، گندا کام کر ڈالا، نگاہوں کو خراب کر لیا، نامحرم کو دیکھ لیا، حرام لذت چوری کر لی، کسی سے حرام بوسا لے لیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، جوسو کر دیا، چوری کر دی، غیبت کر دی، زنا کر دیا، خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام کر ڈالا، تو ندامت پیدا ہو گئی. بس میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں کی یہ ندامت ہی کو توبہ کے لیے قبول فرما لے. ندامت پیدا ہوئی سمجھو توبہ ہو گئی، اصل توبہ نام ہی ندامت کا ہے. ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا، آپ کو ناراض کر دیا، آپ کی نافرمانی کر ڈالی، جدھر ندامت پیدا ہوئی ادھر معاف ہو گیا، اتنی کریمی ہے اللہ کی. لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ میں پڑا نہ رہے، یہ نہیں کہ ننگی فلم دیکھ رہا ہے اور زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے، یہ توبہ قبول نہیں ہو، ہے نا. پہلی شرط کیا ہے، ایندم علی، یہ ندامت پیدا ہو جانا. دوسری شرط کیا ہے کہ یقلع عن المعصیہ، گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، دیکھتے رہ کے استغفار نہ کرے، چوری کرتے کرتے استغفر اللہ نہ کرے، بلکہ اس کام سے باز آ جائے، جو گناہ بھی کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. دوسری شرط یہ ہو گئی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یعزم عزماً جازماً اللہ یعود الیہا ابدا، کہ عزم جازم کر لے، پکا عزم ارادہ کہ اے اللہ آئندہ جان دے دوں گا لیکن یہ گناہ کر کے آپ کو ناراض نہیں کروں. اب شیطان ڈرائے گا کہ تم جان دینے کا عزم کر رہے ہو، تم تو پھر ہی گناہ کر بیٹھو گے، تم تو روز گناہ کرتے ہو، یہ تم کیسے تو کہہ رہے ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اس کو جواب دے دو کہ اگر پھر گناہ کر بیٹھوں گا تو پھر اپنے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں، ساری دنیا گناہوں سے بھر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، میں توبہ کر لوں گا پھر اللہ سے معافی کرا لوں گا، جا تو. تو ایک ہے شکست توبہ، توبہ کو توڑنا جان بوجھ کر، اور ایک ہے خوف شکست توبہ، اس یہ ڈر ہونا کہ کہیں میری توبہ نہ ٹوٹ جائے. جب یہ ارادہ کر رہا ہے شیطان زبردست بہکاتا ہے کہ تم تو توبہ تو کر رہے ہو ظالم، لیکن تم تو پھر ڈھیٹ ہو جاؤ گے، تم پھر بے حیا ہو جاؤ گے، تم پھر یہی گناہ کرو گے. اس کو کہہ دے کہ اگر پھر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگ لوں گا، 70 بار گناہ کروں گا تو 70 بار معافی مانگ لوں گا. تو 3 شرطیں یہ ہو گئیں کہ ایک ندامت کا پیدا ہو جانا، دوسرا اس گناہ میں پڑے نہ رہنا. بھائی گٹر میں کوئی گر جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے گرانا، کوئی جان بوجھ کے گٹر میں گراتا ہے اپنے آپ، بھائی پھسل جاتا ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، پھسل کے گر گیا. اب کیا اس میں پڑا رہے گا؟ یا اگر لت پت رہے گا، گٹر پورا پیخانہ لگا ہوا ہے، اور گھر آ کے کہے گا بیگم صاحبہ ذرا ایک اچھی کڑک سی چائے بنا کے پلائیے، وہ کہے گی ظالمی کس حالت میں تم آئے ہو، گندے غلیظ بدبو آ رہی ہے، پہلے نہا تو لو. کہے گا نہیں، ابھی ذرا بہترین سی چائے پئیں گے اطمینان سے، اس کا مزہ لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھی جائیں گے. نہیں، کیا کریں گے، فوراً آئیں گے اور فوراً جا کر غسل خانے میں جائیں گے، جلدی سے نہائیں گے دھوئیں گے اور آواز لگائیں بھائی صاف ستھرے کپڑے میں دے دو، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ایسے ہی بھائی گناہ ہو جانے کے بعد آرام سے نہ بیٹھے، فوراً توبہ کرے، دل لگے یا نہ لگے، کیفیت بنے یا نہ بنے، رونا آئے یا نہ آئے، اس کی پرواہ نہ کرو، فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ دو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. جس جگہ گناہ ہو جائے، نظر خراب کر دی، اسی وقت نظر ہٹا کے اسی جگہ استغفار کر لو، اتنی بھی دیر نہ کرو کہ ہم مسجد پہنچ کے توبہ کریں، وہیں کہ وہیں استغفار کر لو. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دیتی ہے کہ یہاں اس نے اس جگہ یہ گناہ کیا، اس نے فراق بلا نامحرم کو دیکھا اور حرام لذت دل میں اتاری. تو وہ زمین بھی جو ہے جب استغفار کر لو گے تو زمین پھر ساتھ میں یہ بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس سے گناہ تو ہو گیا تھا لیکن آپ سے اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، میں گواہی دیتی. قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بولیں گی، کرامن کاتبین بتلائیں گے، صحیفوں میں لکھا ہوا ہوگا، اور جس جگہ گناہ کیا تھا وہ بولے گی، اور ہمارے اعضا بولیں گے، جن اعضا سے ہم گناہ کر رہے ہیں یہ اعضا ہمارے نہیں ہیں دوستو، ہاں جو ہم حرام لذتیں لے رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، کل یہی اعضا ہم سے عداوت کریں گے، ہم سے دشمنی کریں گے، یہ اللہ سے وفا کریں گے، یہ ہم سے وفا نہیں کریں گے، یہ وہاں سچ سچ بولیں گے کہ اس نے نگاہوں سے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، ننگی فلم دیکھی تھی، فلاں نامحرم کو تاڑا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، ٹیلی فون پہ نامحرموں سے باتیں کر کے لذت لی تھی، یا نیٹ کے اوپر جو ہے اس نے حرام مزہ لیا تھا اور یہ کیا تھا، سب بتائیں گے یا آگا. تو فرمایا کہ وہیں کہ وہیں دیر مت کرو، اسی جگہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. یہ شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، بھائی ابھی دور بھی تو رونا بھی نہیں آ رہا، ابھی تو یہ بھی نہیں، ذرا رات ہو جائے پھر اتنائی میں ذرا، نہیں بھائی معلوم نہیں، اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو گناہوں کا پوٹلا لے کے حاضر ہو، اور اگر توبہ کر لی تو پاک و صاف اللہ کے یہاں پہنچو، پاک صاف ہو کے جانا اللہ کے یہاں منظور ہے یا گندی سندی حالت میں جانا منظور ہے؟ پاک صاف ہو کر جاؤ، جب اللہ نے اتنی آسانی دی ہے، ارے میرے بندے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو، ہے نا. تو فرمایا انین المذنبین احب الی من ذوی المسبحین، مجھ کو اپنے گناہ گار بندوں کرو نا سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احب ہے، ان سے کہیں زیادہ. اسی کو کسی شاعر نے فرمایا، اے جلیل اشک گناہ گار کے ان آنسو کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر. تم سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، بڑی نعمت ہے، لیکن تم کو ناز ہے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، اور ایک آدمی گناہ گار ہے، رو رہا ہے آنسو سے، سسکیاں لے رہا ہے. انین کہتے ہیں، میرے مرشد نے اس کی وضاحت فرمائی، انین کس کو کہتے ہیں؟ سسکی لینے، سسکی نکل جاتی ہے روتے روتے، دبی دبی دبے دبا رونا آتا ہے، کبھی انسان کو غم پہنچتا ہے تو ہلکی سی آواز بھی نکل جاتی ہے، آہ نکل جاتی ہے، اس کو انین کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ انین، یہ سسکیاں لینا میرے گناہ گاروں کا، مجھ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ پسند ہے، ہاں محبوب ہے. تو دیکھیے یہ بات، اور انہیں آنسوؤں کی اللہ نے کیا قدر کی، اللہ کی یہاں کیا قدر ہے. قائد صاحب فرماتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آس تھی. اتنی بڑی کائنات اور اتنا مٹی کا پتلا 6 فٹ کا، وہ رو رہا ہے اس پہ وہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم اس کے آنسو ہوتے. ہمارے پاس کیا دولت ہے میرے دوستوں, سارے کے سارے سمندر اپنے اوپر اونڈیل لو, گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے, ایک آنسو آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے کافی. یہ قیمت ہے اللہ کی, ہے نا. تو دوستو گناہ ہو جائے تو چین سے نہ بیٹھو, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, دل لگے یا نہ لگے. ارے جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ابکو فإن لم تبکو فتباہو, ارے رو لیکن اگر رونا نہ آئے, کیونکہ رونا اختیار میں نہیں ہے, اللہ نے اختیار میں نہیں دیا بندے کو. کیفیت کبھی بنتی ہے, کیفیت کبھی نہیں بنتی, تو رونا اختیار میں نہیں ہے. ورنہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے کسی بھی وجہ سے, کبھی دل سخت ہو جاتا ہے, گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں, توبہ نہیں کرتا, دل سخت بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہت دفعہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ مزے کا بندہ ہے, کیفیت کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے, کیفیت کو وہ اہمیت دیتا ہے یا مجھے اہمیت دیتا ہے. تو کیفیت ہو یا نہ ہو, رونا آئے یا نہ آئے, ابکو فإن لم تبکو فتباہو, تم رونے والی شکل ہی بنا لو, تمہارا کام بن جائے. کیا کریمی ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ بناوٹ کر رہا ہے, یوں ہی دکھا رہا ہے مجھے رونا اپنا, رونا آ نہیں رہا اس کو دکھا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی پہ معاملہ فرماتا ہے. پھر کیا چاہیے, فرمایا کہ تقوی سے رہنا اتنا آسان ہے جتنا ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے. جو شخص 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے تو کیا اس کا کبھی ہوا نہیں کھلتی, کیا کبھی وہ استنجا نہیں کرتا, کیا کبھی اس کے خون نہیں نکلتا, رقم نہیں لگتا؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ استنجا کرتا ہے یا اس کا وضو جاتا رہتا ہے, فوراً پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے. تو تقوی سے رہنا بھی ایسا ہی آسان ہے دوست, کہ اپنی پوری کوشش کرے کہ گناہ سے بچ جائے, لیکن اگر گر پڑے تو پھر کیا کرتے ہیں, فوراً اٹھ کے کپڑے جھاڑ کر پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. جب اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہوا ہے پھر کیا فکر ہے, اپنی پوری کوشش کرو وفاداری دکھانے کی کہ اللہ ہم آپ کے ہیں, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. لیکن اللہ پھر بھی بشر ہیں, کمزور ہیں, غلطی ہو گئی پھر آپ کے دربار میں کھڑے, پھر آپ سے معافی مانگ رہے, پھر وہ معافی کر دیتے ہیں اور اپنا محبوب بھی بناتے ہیں. تو میرے دوستوں توبہ بڑی بہترین نعمت اللہ نے عطا فرما دی. اب کسی کے پاس ذرہ برابر گنجائش نہیں کہ وہ تقویٰ سے نہ رہے, ہے ذرا سی کوئی گنجائش کہ بھائی گناہ ہو گیا, چلو مان لیا تم نے گناہ کر لیا تو توبہ تو کر لو, پھر ہم تمہیں متقی بنا لیں, پھر ہمیں تم ہمیں ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے, پھر اپنے قریب لے آئیں گے. اب کس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ تقویٰ سے نہ رہے, ہے نا. تو میں آپ سے پہلی بات یہی عرض کر رہا تھا کہ میں نے ساری عمر جتنا عرصہ اللہ کی توفیق سے میں اپنے مرشدین کے پاس رہا, اصلی سبق دوستوں یہی ہے, کتنے بڑے بڑے مجمع لگ جائیں, 10 لاکھ کا مجمع بیٹھا ہو, لیکن اگر تقویٰ کی بات نہیں کرتا کچھ بھی بات نہیں ہے دوست, کچھ فائدہ نہ ہوگا. ہزاروں تسبیحات بتا دے گا وہ اور آپ نے کر بھی لی, لیکن ساتھ میں اگر گناہ سے نہ بچے میرے دوستوں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میں نے اپنے مرشدین سے ہمیشہ یہ ایک سبق لیا ہے, اس کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, اور تقویٰ تمہیں کہاں سے ملے گا, کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کی صحبتوں میں جاؤ, اہل محبت کی صحبتوں میں جاؤ, کیونکہ اگر محبت نہ ہوگی عشق نہ ہوگا تو خدا نخواستہ شیطان کی طرح حشر ہوگا, کیونکہ وہ عابد بھی تھا, بتا دیا کہ عابد بھی تھا, عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا, پہچانتا بھی تھا. اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا تھا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سے ایسے غضب کے وقت جب اللہ اس کو مردود فرما رہے ہیں اس وقت اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے, ظالم اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دیجئے, میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا قیامت تک کے آنے والوں کو. کیونکہ جانتا تھا, عارف تھا, اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت سے متاثر نہیں ہوتے, اللہ تاثر سے پاک ہے. ہم تو غصہ کرتے ہیں تو ہماری عقل رخصت ہو جاتی ہے, پھر ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے, اپنے غضب سے بھی تاثر نہیں لیتی. جہاں غضب کا موقع ہوتا ہے وہاں غضب ہوتا ہے, جہاں رحمت کا موقع ہوتا ہے اسی لمحے وہاں رحمت بھی ہو رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہیں نہ تاثر والے ہیں, تاثر سے پاک ہے. تو اس لیے یہ عرفان اس کو یہ پہچان تھی اللہ کی صفت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے اپنے غضب سے مغلوب نہیں ہوتے. جتنا غضب ہے اتنی رحمت بیک وقت کام کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے. تو عالم بھی تھا لیکن فرمانا کہ عاشق نہیں تھا. عاشق جو نہیں ہوتا دوستو وہ اگر مگر لگاتا ہے. ہاں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا ان کی طرح لا مجھ کو لکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے, اور مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر. عاشق کا کام اگر مگر لگانا نہیں ہے. اگر داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے, کہیں گے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ کہیں گے. تو بھائی باتیں سن لو, اللہ کے حضور کس حال میں آپ پیش ہونا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں داخل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ کی پارٹی میں داخل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تابعین کی اولیاء اللہ کی پارٹی میں داخل ہونا چاہتے ہو یا ان فاسقوں اور فجار اور گناہگار لوگوں کے مجمع میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کے سامنے خود فیصلہ کر لو دوست. تو کم سے کم ہم اپنا ظاہر بنا لیں. لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے, میرے دوستو ظاہر سے بہت کچھ ہوتا ہے. میرے مرشد نے کچھ چند مثالیں فرمائیں کہ ایک ہوائی جہاز میں لوگ جا رہے ہیں, اب لینڈنگ کا وقت شروع ہو گیا, جہاز اترنے والا ہے اور پائلٹ پہیے نہیں کھول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر پہیے ہیں, آپ بے فکر رہیں. اندر ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا دل کے اندر داڑھی ہے, آپ فکر نہ کریں. تو بھائی دل میں رکھنا اچھی بات ہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بعض چیزوں کا نیتوں کا اظہار بھی ضروری ہے نا. اب لوگ گھبرا جائیں گے, کہیں گے بھائی خدا کے لیے پہیوں کو ظاہر کرو ورنہ ہم مر جائیں گے, تم بھی تباہ ہو جاؤ گے ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. کہہ گا نہیں نہیں ہمارے اندر ہیں پہیا, بے فکر رہیے. کوئی مانے گا اس بات کو تو ظاہر کا فرق ہوا کہ نہیں؟ آپ بازار جاتے ہیں سبزی پھل لینے, جس پھل کا چھلکا خراب ہو آپ خریدنا پسند کرتے ہیں؟ جب ظاہر خراب ہے تو یقین دل میں آ رہا ہے کہ اس کا باطن بھی خراب ہوگا, ہے کہ نہیں؟ یہ بات جب چھلکا خراب ہے تو پھل باہر سے جب خراب نظر آ رہا ہے اندر سے خراب ہوگا یا اچھا ہوگا دوست, ہے نا؟ تو ظاہر سے کہتے لوگ ظاہر سے کیا ہوتا, ہمارے دل میں جائے نہیں, یہ نہیں چلے گا. قیامت کے دن یہ بہانے نہیں چلیں گے دوستو. اس لیے ادخلوا فی السلم کافة, کہ مسلمان ہو جاؤ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہ کرو کہ آدھا اسلام کر دیا آدھا نہیں, پھر مشکل ہے بچنا دوستو. اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, یہی زندگی ہے بس, اس کے بعد ایک لمحہ نہیں ملے گا دوستو. حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے جس دن, تو اس کے بعد آپ لاکھ اس کے سر جوڑیں اور لاکھ ان کو کہیں کہ ہماری سلطنت بھی لے لو, ہمارے بیوی بچے بھی لے لو, دو رکعت پڑھنے کی ہمیں مہلت دے دو, ہم توبہ کر لیں. نہیں, گئے تو گئے. بعضے لوگ سوتے ہوئے چلے جاتے ہیں, بعضے لوگ جاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کتنے ہم آپ نے گھر سے نکلے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا چل گئے بھائی, کچھ پتہ ہی نہیں کہ شام کو بندہ گھر آئے گا کہ نہیں آئے. ہمیشہ سے یہ ہے, کوئی آج نئی بات نہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں کب چلے جائے. تو بھائی عقل مند وہ ہے جو اس فیصلے کو کر لے کہ ہم نے پورا پورا اللہ والا بننا ہے, پورے پورے اسلام کو داخل کرنا ہے, اسلام کی عبادات بھی ہمیں کرنی ہے, اسلام کے وظائف بھی ہمیں کرنے ہیں, اور ہمیں معاشرت بھی اپنی ٹھیک کرنی ہے, اخلاق بھی ہمیں اپنے ٹھیک کرنے ہیں, معاملات بھی ہمیں اپنے ٹھیک کرنے ہیں, پڑوسی کے ساتھ تعلقات بھی ہمیں ٹھیک رکھنے ہیں. فرمایا کہ اگر پڑوسی اپنا کیل بھی گاڑ رہا ہو, دیوار کے اندر ٹھونک رہا ہو, تو اس کو منع نہ کرو. اور فقہا نے کتنی اس میں بحث کی ہے کہ پڑوسی کی طرف کھڑکی, بڑی بڑی کھڑکی نکالنا یہ جائز نہیں ہے, کہ اس کو تکلیف ہوگی, اس کی بے پردگی ہوگی. اس میں اختلاف ہے کہ کیسا کرنا چاہیے اور کیسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. ہمارے گھر کے آگے پانی بہتا رہتا ہے, پڑوسی کو جا کے تکلیف ہو رہی ہے, گٹر کا پانی ہے, سادہ پانی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں پرواہ نہیں. ہم کہتے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گا کے ایم سی والا, ہم کیا کریں بھائی, دو چار پیسے خرچ کر کے اس کو ٹھیک کرا دو, پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنی دفعہ حاضر ہوئے پڑوسیوں کے حقوق لے کر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہوگا. اتنے حقوق بیان فرمائے. آج ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, دوستوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, کاروباری کام ہمارے کیا ہیں کہ گلے میں پیسے پڑے ہیں اور ایک آدمی بےچارا اپنی پیمنٹ دینے آ جائے, کل آنا, پرسوں آنا, پڑھا دن آنا, چکر کھلا رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے دوستو. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں دیے ہوئے ہیں. اگر ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹخنے بھی ہم کھولے رکھے ہوئے ہیں, لیکن معاملات جب تک ہمارے درست نہیں ہوں گے کام نہیں بنے گا. اسی لیے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے پورے اللہ کے ولی ہو جاؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں کہیں میرے بندے کا ظاہر بھی میرے نبی جیسا ہے اور باطن بھی میرے نبی جیسا ہے. جا میرے بندے جنت. یہ حال ہمارا اچھا ہوگا یا برے حال میں جانا ہم پسند کرتے ہیں؟ گندے حال میں ہم جانا پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم دینار سونا چاندی کچھ نہیں ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, وہ مفلس ہے, ہر آدمی جانتا ہے. فرمایا نہیں, مفلس وہ شخص ہے جس نے دنیا میں بہت نیکیاں کی ہوں گی, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, وظائف بھی کرے ہوں گے, خیر خیرات بھی کرے ہوں گے, نفلی عمرے سبزے بھی کرے ہوں گے, لیکن جب قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو کسی کی غیبت بھی کر ڈالی ہوگی, کسی سے بدگمانی کر ڈالی ہوگی, کسی کو ستا دیا ہوگا, کسی کا مال کھا لیا ہوگا, اس کی ساری نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں. حقوق والوں کو جن کا حق اس کے ذمے ہوگا سب کو دے دیا جائے گا. اور اگر اس کا مال سب ختم ہو گیا اس کی نیکیاں, پھر بھی اس کے دل میں کچھ جرائم ہوں گے, کسی کی غیبت, کسی کی بدگمانی, کسی کی بد نگاہی, کسی کے ساتھ حسد, کسی کے ساتھ کچھ, اور کسی کا مال کھا لیا, وراثت کا مال کھا لیا, تو کیا ہوگا کہ ان کے گناہ پھر اس کے سر لاد دیے جائیں. خالی یہ نہیں کہ یہ نیکی, اور میں قیامت کے دن کا مفلس یہ. تو میرے دوستو, اللہ کے ہاں حضوری سے پہلے اپنی فائل کو ہم سب صاف کر لیں, پاک کو صاف کر لیں, اور کچھ مشکل نہیں ہے. آپ ارادہ کر لیں, شہد پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے. آپ ارادہ کریں, آپ ایک قدم چلیں گے اللہ آپ کی طرف 10 قدم آئیں گے, آپ دوڑ کر آپ چلیں گے اللہ دوڑ کر آئیں گے, آپ ایک ہاتھ چلیں گے وہ 10 ہاتھ آپ کی طرف آئیں گے. کیا مطلب؟ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے, آپ کو جذب کر لیں گے. ہاں, وہ ہاتھ جب تک نہیں پکڑیں گے ہمارا کام نہیں بن سکتا. اللہ کا راستہ بغیر محدود ہے, ہم اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے نہیں چل سکتے. ہمارا کام ارادہ کرنا ہے, پھر کام بنانا ان کا کام. کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. اور آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل ہیں. ہم تو گندے ہیں, لیکن وہ کام ہم کر لیں جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں. کہ بھائی تم دو ہاتھ تو میرے سامنے پھیلا لو, مجھ سے معافی تو مانگ لو, اور ظاہر تو اپنا رضا بنا لو. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل راستہ اللہ کا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. اس تقوی کے راستے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے, اور کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں. حتیٰ کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوں گی. بس نافرمانی نہیں کرنی. آپ عشاء کے 17 رکعت نہ پڑھیے, 4 فرض پڑھ لیجئے, 2 سنت موکدہ پڑھ لیجئے, 3 وتر پڑھ لیجئے, کام بن گیا. فجر کی 2 سنت, 2 فرض ہے, زیادہ مشکل نہیں. پھر ظہر میں 4 سنت, 4 فرض اور 2 سنت. کہاں 50 نمازیں, کہاں یہ 5 نماز. پھر عصر میں صرف 4 فرض ہیں. آپ سنت پڑھ لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ پڑھ سکیں کوئی گناہ نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کا پورا پورا اہتمام فرمایا, لیکن امت کے لیے رخصت دے دی. اسی طرح مغرب کے 3 فرض ہیں, 2 سنت ہیں, آپ نفل نہ پڑھیے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص ہے, کوئی وظائف نہیں کرتا, کوئی نفل عبادت نہیں کرتا, لیکن فرائض, واجبات اور سنت موقدہ یہ ادا کر لیتا ہے, لیکن ساتھ میں اس کی ایک صفت, ایک خصوصیت ایسی ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا. ایک گناہ بھی نہیں کرتا, نہ نگاہ خراب کرتا ہے, نہ زبان خراب کرتا ہے, نہ اپنے کانوں کو خراب کرتا ہے, نہ حرام لذت کو سنتا ہے, اور نہ ہی حرام جگہ کی طرف چل کر جاتا ہے. گناہ ایک بھی نہیں کرتا, یہ اللہ کا ولی ہے. اگرچہ یہ تسبیحات نہیں کرتا, اگرچہ یہ نفل عمرہ نہیں کرتا, اگرچہ یہ تسبیح لے کے نہیں بیٹھا رہتا, لیکن گناہ ایک بھی نہیں کرتا, یہ اللہ کا ولی ہے. تو یہ سبق ہم نے اپنے مرشد سے ہمیشہ لیا کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو گناہ کو چھوڑنا ہوگا. ہر گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. اے اللہ, آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں, آپ کو ہم جان دے دیں گے لیکن ہم آپ کو ناراض نہیں کریں. ہم ارادہ کر لیں, اگر نیک نیتی سے سچا ارادہ ہم کر لیں تو ضرور بے ضرور اللہ کی مدد آئے، پھر وہ خود ہی اپنا ہم کو بناتے رہیں، اور اگر خطا ہو جائے دوستو تو ہم پھر توبہ کر لیں۔ تو چار کام میرے مرشد نے بتایا، اس کو دو تین منٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ چار کام اللہ کا ولی بننے کے لیے بنیادی ضروری، ان کے بغیر کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کہ تینوں طرف سے ایک کوٹھی داڑھی رکھ لینا، یہ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی اور جوڑی کے نیچے سے بھی، ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا اس کا حرام ہے۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض لوگوں کے دھوکہ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو داڑھی نہیں رکھنی ہوتی، اس لیے دوسروں کو بھی وہ بہکا دیتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک آدمی تقوی پہ چلنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی طرح طرح سے لوگ بہکا دیتے ہیں۔ تو داڑھی چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا، اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کو ایک مٹھی سے ایک کم پر ایک چاول بھی کم اگر قطر دیا جان بوجھ کر تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ شخص کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کام یہ ہے، اور یہ مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں، بڑی بڑی مونچھ رکھنا جائز نہیں۔ جو مونچھوں کے بال اس سفید کنارے پر آ جائیں اوپر کے ہونٹ کے، اس کو کترانا ضروری ہے۔ اگر یہ بال اس سفید کنارے پر آ گئے اوپر کے ہونٹ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس نے مونچھیں لمبی رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو۔ بڑی بڑی مونچھ والا اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام کہ جب چل رہے ہوں جب کھڑے رہو، دونوں حالتوں کے کھڑے رہے ہوں چل رہے ہوں، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں ہر حالت کے اندر یہ تخنے کھلے رکھنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ تخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا۔ اگر آپ کو تخنا کھولنے میں شرم آتی ہے، آپ موزہ پہننے کوئی گناہ نہیں، لیکن اوپر سے آنے والا لباس چاہے وہ کرتا ہے، جبا ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، اس کو ٹکنے سے اچھا خاصا اوپر رکھیں، ملتا ہوا بھی نہ رکھیں، کیونکہ اگر ملتا ہوا رکھا تو سامنے والا مسلمان سمجھے گا کہ ٹکنے ڈاکے ہوئے ہیں۔ اور تہمت کا موزہ بننا بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی کوئی بدگمانی کرے کہ اس کو بدگمانی کا گناہ ہو جائے گا، اس لیے ٹکنے کو اتنا کھلا رکھو کہ سامنے والا آرام سے سمجھ جائے کہ بھائی یہ ٹکنا کھلے ہوئے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا حصہ جہنم میں چلے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور عورتوں کو تخنے ڈھانکنا واجب ہے، آج الٹا ہو رہا ہے، عورتوں کو تخنے ڈھانکنا واجب ہے۔ اور تیسرا کام جو یہاں ایک ہی مشن عرض کیا جاتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا، کہ نامحرم عورتیں، چچا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، تایا ذات، جتنے ذات ہیں وہ سب نامحرم ہیں دوستو، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بتاؤ یہ ہمارا جسم کس کس کا مالک کون ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے، اور اسی کا قانون اس پر چلے گا دوست۔ شیطان کا قانون نہیں چلے گا اس پہ، معاشرے کا قانون نہیں چلے گا، زمانے کا قانون نہیں چلے گا۔ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ تو تیسرا کام کیا ہے کہ ان نامحرم رشتوں سے، بھائی سے، سالی سے، جیٹھ دیور سے، خالو سے، یہ پھوپا سے، ان سب سے جو ہے پردہ فرض ہے، چاہے وہ گھر میں رہتے ہوں چاہے گھر سے باہر رہتے ہوں۔ ان کو انٹرٹین کرنا، ان کے ساتھ خوش گپیاں کرنا، خیر و خیر و عافیت پوچھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہے شدیدہ میں کوئی کام کاج کروانا ہے، گھر میں رہتے ہیں، سودا سلک لانا ہے، روکھی آواز میں کہہ دیا بھائی فلاں فلاں چیز چاہیے، یہ سب تک گنجائش ہے، جو گنجائش ہے وہ گنجائش لے لو بھائی، منع نہیں کرتے۔ لیکن اب بہتر یہی ہے کہ جتنی دوری ہو سکے ان رشتوں سے دوری رکھو دوست۔ آج ان رشتوں سے قربت کی وجہ سے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹوپیاں داڑیاں ذلیل ہو رہی ہیں دوستوں پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، اب اس سے زیادہ اور کیا کریں۔ تو تیسرا کام یہ ہو گیا کہ نگاہ کی حفاظت، اور چوتھا کام کہ دل کی حفاظت، کہ اپنے دل میں بھی ہم گندے خیالات نہ لائیں، نامحرموں کے تصورات نہ کریں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، عجب اور تکبر نہ کریں۔ جو میں ابھی عرض کیا کہ تکبر وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مردود کرایا، اور تکبر ہی وہ مرض ہے جس نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا، کہا کہ میرے قبیلے والے کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لیا اس لیے ایمان نہیں لائے، حالانکہ محبت کتنی تھی بھتیجے سے، لیکن ایمان کس وجہ سے نہیں لائے؟ تکبر کی وجہ سے، کہ قبیلے والے لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ مرض بہت خطرناک ہے، کوئی دین کا کام کرتے ہوئے شیطان بہکاتا ہے لوگ کیا کہیں گے, تو اس کو فوراً جواب دے دو کہ ابو ابو طالب ایمان لانے سے اسی وجہ سے رک جائے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ خطرناک مرض ہے. تو دل کے گناہوں سے بھی میرے دوستو حفاظت کرنی ہے. اور توبہ کی تین شرطیں جو میں نے بیان کی کہ توبہ میں سب سے پہلی چیز ندامت کا ہونا کہ گناہ کر کے نادم ہو جانا کہ میں نے اللہ ناراض کر دیا آپ کو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ میں پڑے نہ رہنا, اس سے فوراً الگ ہو جانا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ارادہ پکا کر لینا کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ شیطان ڈرائے کہ تم پھر کر بیٹھو گے تو اس کو جواب دے دے کہ ہم پھر توبہ کر لیں. بس اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. تو یہ تین شرطیں ہو گئیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہو, کسی کی وراثت دینی ہو, یا وضو خانے سے کوئی گھڑی ملی ہو اور وہ پہن لیا, اللہ میں معاف کر دیجیے, معاف نہیں ہوگا. اس کی چیز اس کو پہنچا جب تک پہنچے گی نہیں. وراثت کا مال جس کو وارث کو نہیں پہنچے گا, جب تک کسی کا مال دبایا, کسی کا ادھار کھا گئے, کسی کا مال کھا گئے, جب تک وہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. بس دعا کر لو بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم إني أسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. یا اللہ جو کہہ دیا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما اور میری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو اللہ والی حیات نصیب فرما دے, پاکیزہ صاف ستھری حیات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حیات با وفا عطا فرمائیے, حیات بے وفا سے ہماری حفاظت فرمائیے, بے وفائی سے, بے غیرتی سے, بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. کیا اللہ اللہ والی پاکیزہ حیات عطا فرما دیجیے, حیات با وفا, حیات با حیا, حیات عاشقاں, حیات اولیاء ہم سب کو عطا فرمائیے. کہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جلد فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی ولایت کی خط انتہا صدیقیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی آسانی فرما دیجیے, ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے, ہمیں ایسا اے اللہ آسان حلال اور بابرکت رزق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جو بھی مقاصد حسنہ ہیں, نیک مرادیں ہیں, اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اور اے اللہ کامرات فرما دیجیے, اس میں پورا فرما دیجیے. اور اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک سوالے رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جو عورتوں کو اللہ اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی, ان کے آداب کی توفیق نصیب فرمائیے. اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک اولاد بنا دیجیے. اے اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک اللہ والا بنا دیجیے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ جو مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو نہ مانگ سکے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے, ہم کو بھی عطا فرما دیجیے. حاضرین کو, حاضرات کو, غائبین و غائبات, ہمارے متعلقات, رشتہ داروں کو, سب کو, خاندان والوں کو, اللہ ہم سب کو اللہ ان دعاؤں کو ان ہم سب کے لیے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.